الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز خواتین و حضرات آج ہفتے کا دن اور ہفتے کے دن ہمارے ہاں حضرت مولانا محمد اشرف سلیمانی رحمۃ اللہ جو ہمارے شیخ تھے ان کے شرف حق کتاب سلوک سلیمانی سے درس ہوتا ہے اور حضرت دعا کے بارے میں بات فرما رہے تھے تو آج انشاءاللہ اسماء الحسنی کے ذریعے سے دعا کی بات چل رہی ہے. حضرت والا رحمہ اللہ اسماء الہیہ سے بھی حجت براری کے لیے دعا کی بعض اوقات تلقین فرمایا کرتے تھے. ایک صاحب کو لکھا, آپ قرض کی ادائیگی اور وسعت رزق کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرے, اور ہو سکے تو نماز عشاء کے بعد 100 دفعہ یا مغنی اور یا باسط کی تسبیح پڑھ کر ادائے قرض اور وسعت رزق کی دعا اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگا کرے. اصل میں ایک ہوتا ہے عمل یا عملیات اور ایک ہوتا ہے اللہ پاک سے مانگنا دعا. دعا عبادت ہے, ادعا مخل عبادہ, ادعا ول عبادہ, اور عملیات کی گنجائش ایک سبب ہے. تو یہ جو دنیا کے لیے عملیات کی جاتی ہے نا, تو یہ دنیاوی چیزوں میں آتی ہے, مطلب اس کا آخرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ ایک صاحب نے خواب دیکھا کہ میں مسجد میں یعنی گندگی کر رہا ہوں بول براز, تو حضرت تانویر رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا اس کی تعبیر کے لیے. تو حضرت نے فرمایا, کہیں دنیا کے لیے کوئی وظیفہ مسجد میں تو نہیں کر رہے ہو؟ نکاح جی کر رہا ہوں, نکاح بس یہی بات ہے. چونکہ مسجد دنیا کے لیے نہیں ہے نا, مطلب آخرت کی چیز کے لیے, تو دنیا کی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے. آپ اگر جانتے ہیں کہ اس میں آتا ہے کہ روایت میں کہ کوئی شخص دنیا کی باتیں کر رہا ہو تو فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ اے اللہ کے ولی چپ ہو جائے, پھر بھی اگر چپ نہیں ہوتا پھر ان سے کہتے ہیں اللہ کے ولی چپ ہو جائے, اگر پھر بھی چپ نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد کہے اللہ کے دشمن چپ ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ ایک ہے عملیات کی بات, اس کی طرف آج لوگ بڑے مائل ہیں, آج کل عملیات کے پیچھے مرے جا رہے ہیں. ہاں جی, اور جو اصل چیز ہے اس کو چھوڑ دیا ہے, دعا. یعنی وہ نماز کے بعد کی جو دعا ہے نا, وہ بھی بالکل ہم مختصی پڑھ لیتے ہیں بس, یہ دعا تو نہیں ہے. بھائی کبھی آپ نے دعا کی بھی ہے؟ کر کے دیو. ہاں جی, اللہ پاک سے مانگو, کم از کم اس طرح مانگو جیسے بھیک مانگنے والا بھیک مانگتا ہے, اس طرح مانگو. پھر ہاں جواب کیا تھا. تو یہ جو فرمایا اسماء الحسنی کے ذریعے سے دعا, تو یہ چونکہ اللہ کے نام ہے اور اللہ کے نام میں اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کے صفات وابستہ ہوتے ہیں. جس وقت ہم کہتے ہیں یا باسط, باسط کا مطلب ہے رستہ کھولنے والا, کشائش کرنے والا. اب جیسے آپ نے کہہ دیا تو آپ اللہ تعالیٰ کے وہ صفت آپ کی طرف متوجہ ہو گیا. ہاں جی, آپ نے اگر کہہ دیا غفار تو اللہ جل شانہ کی مغفرت کرنے والے صفت آپ کی طرف متوجہ. تو جب یا ساتھ کہہ دیا تو یہ دعا بن گیا, یا اللہ یا کریم یا غفور یا رحیم یا سبحان, تو یہ ظاہر دعا بن گیا. اب دعا جو ہے نا وہ تو عبادت ہے. ہاں جی, تو آپ جتنے مرضی دعا کر لیں, مسجد میں کر لیں, خانہ کعبہ میں کر لیں, عرفات میں کر لیں, چلتے پھرتے کر لیں, اٹھتے بیٹھتے لیٹے لیتے, ہر حالت میں دعا کر سکتے. تو دعا جتنی قیمتی چیز ہے اس کو لوگ آج کل کچھ نہیں سمجھتے، بلکہ دعا کے لیے زیادہ سے زیادہ اگر کرتے تو لوگوں سے کہتے جی میرے لیے دعا کرو. ٹھیک ہے، لوگوں سے دعا کروانا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے. اصل دعا اپنی ہے، مبتلا کی. اما یجیب المضطر اذا دعا، قرآن پاک میں کون ہے جو مضطر کی دعا جواب دے. یہ مسئلہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بھی دعا کے راستے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو ضرور قرب اللہ کا نصیب ہو جاتا ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے، انہوں نے ایک جگہ فرمایا کہ جس نے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، ہر حال میں دعا کرنا شروع کر لیا، سمجھ لو کہ وہ اللہ کے در پہ پہنچ گئے اور اس نے اللہ کے در کٹکھٹانا شروع کر لیا. اور جو اللہ کا دروازہ کٹکھٹاتا ہے اس کے لیے دروازہ کھول بھی نہیں آ رہا، جس کے لیے اللہ کا در کھل گیا پھر اس کی کیا کمی ہے. ایسے آج کل ذوق بنے ہوئے ہیں، اصلی چیزوں سے ابا ہے. وہ جو فضول چیزیں اس کے پیچھے لوگ مرے جا رہے ہیں. وہ بے شک الٹی سیدھی حرکتیں بھی کروائیں تو مطلب جائیں اب دریا میں کھڑے ہو کے رات کو ایک پاؤں پہ، اور اتنے مرتبہ آپ یہ پڑھیں کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، چلے جائیں گے. لیکن اگر ان کو کہا جائے کہ بھئی تہجد کے وقت اور اللہ پاک سے مانگو، وہ اس کے لیے بہت بڑا مشکل ہوگا. حالانکہ وہ اپنے گھر میں، اس کے لیے کہیں جانا بھی نہیں ہے، آرام سے آپ گرم پانی سے وضو کر لیں اگر سردی ہے، اور بے شک کیچڑ بھی جلا لیں اگر گرمی لگ رہی ہے، اے سی میں بے شک کر لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ کے ساتھ تعلق پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ نے اگر حیثیت دی ہے تو کر لیں. لیکن میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ عملیات کے روح سے بے شک کچھ بھی کروا دو. یا قبرستان ہے، یہ چونکہ روڈ کے اوپر ہی ہے تو لوگوں کے مشاہدے میں ذرا زیادہ آ جاتا ہے. اب بعض قبرستان ہوتے ذرا دور ہوتے ہیں، ان کے وہاں کون جاتا ہے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. یہاں پر بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ عورتیں آتی ہیں اور یہ مطلب چھوٹی چھوٹی چٹیاں ہوتی ہیں، اس میں کوئی چیز لائے ہوتی ہیں اور پھر قبروں میں دفن کرتی ہیں، عملیات وغیرہ، چکر ہے سارا. یہ مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے لوگ آج کل بہت چل رہے ہیں، لیکن جو اصلی چیزیں ان کے باہیں. ابھی آپ دیکھیں آج کل اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ طالبان کو فتح نصیب فرمائی. اب پورے عالم کے اندر جو اللہ والے ہیں اور نیک لوگ ہیں، ان کے دل خوشی سے ماشاءاللہ سرشار ہیں، اور یہ خوشی بھی ایمان کی علامت ہے. الحمدللہ یہ بھی ایمان کی علامت ہے. اور وہیں پر کچھ لوگ، ان کو کچلی ہے، وہ وہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی ہم معاف کر رہے ہیں، سب کو معاف کر دیا، یہ کیا وہ کیا، لیکن وہ ایسے. تو اب یہ وہی والی بات ہے کہ کتے کو گھی ہضم نہیں ہوتا، کتے کو گھی ہضم نہیں ہوتا، صحیح چیز ان کو ہضم نہیں ہوتی. تو اب وہ جو ہے نا مطلب اصلی چیز آ گئی، اب اس سے بھاگ رہے ہیں. اب بے حیائی تھی، سارا کرپشن تھا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تھیں، وہ واقعات ہم سن کے حیران ہو جاتے ہیں. اب اس کے ان کے ساتھ جی رہے تھے، وہیں پر ہی تھے. اب جب اصل آ گیا تو مذہب ذہن مطلب جا رہے، ادھر سے بھاگ رہے ہیں. یہ بدبختی کی علامت ہے، بدبختی کی علامت. تو میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اللہ نہ کرے نہ کرے اس قسم کا مزاج بن جائے کہ صحیح چیز اور جو اللہ پاک کے قریب کرنے والی چیز ہے اس سے ابا ہو، اس کے قریب کوئی نہ جائے، اور جو فضول قسم کی چیزیں ہیں ادھر ادھر کی اس کی طرف بہت رغبت ہو، پتہ نہیں کیا کیا بات ہو، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک طالب کو ارکان فرماتے پانچوں نمازوں کے بعد اپنی پریشانی کے دور ہونے اور اسے درز کے لیے خود دعا کیا اور کوئی خاص وقت مقرر کر کے یا رزاق یا وہاب 500 بار اول واخر درود کے ساتھ پڑھا کرے اور یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ مود رزق ضرور عنایت فرمائیں گے۔ دیکھو پکی باتیں ہیں، پکی یا حدیث شریفہ پر مبنی باتیں ہیں۔ آخر حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ انا عند ظنی عبدی بھی، یہ بندے کے گمان کے ساتھ، ہاں جی، اور مجھے جس طرح پکارتے اللہ پاک اس کے جواب دیتا ہے، فدعونی استجب لکم۔ تو قرآن سے بھی ثابت، حدیث شریف سے بھی ثابت۔ تو یہ ہے کہ یہ صحیح طریقے ہیں، خود دعا کرے، لیکن حد خود کیا فرمائے، خود دعا کرے اور نمازوں کے بعد، پانچ نمازوں کے بعد۔ اب اگر آج کل ہم کہہ دے رہے ہیں پانچ نمازوں کے بعد دعا کیا کرے تو اس طرح ہمیں دیکھتے ہیں جیسے ہم نے ان کو ٹال دی ہے، اصل چیز ان کو نہیں دی اور بتا نہیں ترخا دیا، ایسا ہوتا ہے۔ آتے ہیں ہمارے پاس لوگ، آتے ہیں بڑی امیدیں لے کے آتے ہیں، سمجھتے ہیں کوئی چف کر لیں گے بس سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، ٹن کی پروجیکٹ ہوتا ہے نا، بس چابی گھمائی اور سارا، اصل میں عاملوں نے ان کو ایسی باتیں بتائی ہوتی ہیں، محبوب آپ کے قدموں میں فلانی چیز یہ سب، اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ بھی ہو جائے گا وہ بھی ہو جائے گا۔ اب ظاہر دعوے کرنا کون سا مشکل کام ہے، خرچ اگر کسی اور کا ہو میں بھی یہ دعوے کر سکتا ہوں، کیا نہیں کر سکتا؟ اب اگر نقصان ہو تو کسی کا ہوگا نا، میرا کیا نقصان ہوگا، میرا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہمارے والد صاحب حکیم تھے، تو انجیکشن بھی لگانا ہوتا تھا، بعد بچوں کو انجیکشن روتے تھے تو حضرت مذاق میں ان سے کہتے ہیں مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ کہ ظاہر ہے اگر ہم کسی کو ترخوا دے، مطلب یہ کہ وہ بڑے بڑے وعدے کر لیں، دعوے کر لیں، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، وہ ہمارے سفید داڑھی کو دیکھ کر اور تسبیح کو دیکھ کر مان بھی لے گا، کہے گا بھائی یہ تو باقی ہمارا کام ہو جائے گا، لیکن نتیجہ کیا ہوگا، خراب تو ہوگا۔ اس لیے جو صحیح لوگ ہیں وہ آپ کو صحیح بات بتائیں گے، آپ حیران ہوں گے، ہمارے جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، اسپیشلسٹ ڈاکٹر وہ کبھی مضبوط بات نہیں کرتے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے، ڈاکٹر صاحب اسپیشلسٹ کیسے بات کرتے ہیں، ہاں یہ ممکن ہے، یہ بھی ہو، ڈیٹ پاسبل، یس ورک مے ورک، یس بھلے اس قسم کی بات کرتے ہیں، مطلب وہ پکی بات نہیں کرتے کہ بس یہ ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پاس بہت سارا نالج ہوتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ ہمارے ڈاکٹر فدا صاحب کہتے تھے دوائی کے اوپر سب سے زیادہ بدگمان ڈاکٹر ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ دوائی جائے گی تو پتہ نہیں کن کن چیزوں کے ساتھ کتنے قسم کے ریئیکشن کر سکتی ہے، یعنی پاسبلٹی ہے، یہ بھی ہو سکتا 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 ہے، تو اب کون سا ہوگا کون سا نہیں ہوگا ہمیں کیا پتا۔ ظاہر ہے مطلب اگرچہ وہ مریض کے سامنے اس طرح نہیں کہتا، کیونکہ ظاہر وہ تو بیچارے کا نفسیاتی بریک ڈاؤن ہو جائے گا، لیکن اس کو خود پتہ ہوتا ہے پتہ نہیں کتنے کمبینیشنز بن سکتی ہیں، اس میں کتنے چانس ہیں اس چیز کے ہونے کے۔ تو اس وجہ سے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہے نا، یہ صحیح بات بتانا یہ لوگوں کو عزم نہیں ہوتا۔ ایک مسترشد خاص سے استفتار کیا کہ احکر کو خوشادی رزق یا دفع بلا وغیرہ کے اوراد وظائف سے کچھ لگاؤ نہیں، البت دعا میں کم و بیش دل لگ جاتا ہے، یہ حالت خدا نخواستہ محرومی کی تو نہیں؟ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب حکیمانہ جواب رحمۃ فرمات لکھا، ان امور کے لیے عمل یعنی اوراد وظائف سے دلچسپی نہ ہونا دل کی سلامتی اور فہم کی استقامت کی دلیل ہے۔ دل کی سلامتی اور فہم کی استقامتی، مگر دراصل ان کو عمل سمجھ کر کرنے سے یہ کیفیت ہوتی کہ اگر ان کو بھی دعا ہی سمجھا جائے تو یہ کیفیت جاتی رہے گی۔ مثلا کوئی کا شاید رزق کے لیے بتایا کہ رضا کوئی اواب یا باسی تو پڑھ رہے کرو، تو یہ تینوں اللہ کے نام ہیں، ان ناموں کی نسبت رزق اور وسعت کے شاید سے ہے، تو گئی اپنے رزق کی وسعت کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکار کر جس نام کو ہماری دعا سے مناسبت ہے، یا جیسے کوئی فقیر کے دروازے پر کھڑا ہو کر کہے کہ اے سخی داتا اے سخی داتا، تو یہ بھی درخواست ہے، اور اس خاص نام سے پکارنا اس لیے کہ اس نام کے آثار کا اس فعل سے ظہور ہے۔ ایسے اسماء ربانی کے وسیلے سے دعاؤں کا مانگنا احادیث شریفہ سے ثابت اور معروف ہے، امام ابن تیمیہ تک نے اسے جائز سمجھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں، دعا ہے، دوسروں کے لیے دعا ہے۔ ایک مسلمان کی اپنی دوسرے مسلمان کے حق میں غیبانہ دعا مقبول و مستجاب ہے، اس لیے ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طالب کو جس نے دعا کی درخواست کی تھی تعریف فرمایا، فقیر نے دعا کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمایا، گو خود جیسا ہوں ظاہر ہے مگر دوسرے مسلمان بھائی کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرمایا کرتے ہیں یا اس سے بہتر چیز عطا فرما لیتے ہیں۔ ایک دوسرے گرامی نامے میں ہے، جی ہاں، ہر بھائی کی دعا دوسرے بھائی کے حق میں غیبانہ قبول ہوتی ہے، الحمدللہ بخیریت ہوں، شفا دواؤں سے زیادہ بزرگوں دوستوں اور عزیزوں کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ کے ماس فضل و کرم کا نتیجہ ہے۔ ایک مسترشد خاص کو لکھتے ہیں، اہل تقوی سے ضرور دعا کرائیں، حاجت و تکلیف کا ذکر نہ کریں بلکہ صرف یہ کہے کہ میرے فلاح دین اور دنیا کے لیے دعا کریں۔ مطلب یہ بات ہے۔ مسترشد موصوف نے خط میں اپنی اس کیفیت کا اظہار کیا کہ تواضع دوسرے کے لیے دعا کرنے میں حائل ہو جاتی ہے، حوالہ فرما جواب ارکان فرما، جی ہاں یہ کیفیت ہے، بات تو یہی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے دعا کرنے کے قابل نہیں، مگر ہم اس پر معمور ہیں کہ اپنے دوسرے بھائیوں کے حق میں دعائے خیر کیا کریں، تو ہم ایسی ناقابل مگر رب العالمین نے اپنے غیر کرم سے ہم کو یہی حکم دیا ہے کہ تم ہر حال میں جیسے بھی دعا کر لیا کرو اور مانگو، اس لیے حکم بجا لانا، اور وہ اپنی ربوبیت اور رحمت سے قبول فرمائیں گے۔ اصل میں آپ کو ایک بات کروں، اس میں ایک باریک نقطہ ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے جس چیز کے بارے میں ارشاد فرمایا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع فرمائی کہ یہ کام کرو تو ایسا ہو جائے گا، بس پھر وزید نہ سوچو، پھر اسی کو وسیلہ سمجھو کہ آپ اس پر عمل کرو بس یہ کام ہو جائے گا۔ اس کے ظاہر مطلب چونکہ ادھر سے وعدہ ہے، بس ٹھیک ہے نا، پھر ہم دوسری بات کیوں کریں؟ تو اس میں پھر اپنی کمزوریاں نہ سامنے لاؤ کہ میں کیا ہوں، میں اس طرح ہوں، بھائی وہ آپ جیسے بھی ہیں، اصل میں تو اللہ نے جب فرما دیا اور اللہ کے رسول نے فرما دیا، بس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ بات تو اصل میں دیکھو، میں آپ کو تو بنی اسرائیل کیسے تھے، بنی اسرائیل اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، زیادہ تر سرکشی کیا کرتے تھے، وہ بہت گڑبڑ بھی ہوتی تھی اکثر لوگ ان کے تھے، لیکن اللہ پاک نے ان سے فرمایا نبی کے ذریعے سے کہ تم صرف اس شہر میں داخل ہو جاؤ تو تمہیں فتح مل جائے گی۔ ان کو اس پر یقین نہیں آ رہا تھا، نہیں گئے، اگر وہ اندر چلے جاتے تو ان کو فتح ہو جاتا، ابھی طالبان کے ساتھ نہیں ہوا، یعنی اندازہ کر لے بالکل، یعنی پوری دنیا حیران ہے کہ ہوا کیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، بڑے بڑے لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، امریکہ کے انٹیلیجنس ہو، برطانیہ کے انٹیلیجنس ہو، فرانس کے انٹیلیجنس ہو، پتہ نہیں کیا کیا انٹیلیجنس ہو، یہ سارے کے سارے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ ان لوگوں نے پروگرام بنایا تھا بہت زبردست، لیکن وہ مکرو و مکر اللہ واللہ خیر نہ کی، اس کے مقابلے میں پھر کسی کی بات نہیں چلی۔ پروگرام یہ بنایا تھا کہ ہم درمیان میں کیوں مارکائیں، ان کو مسلح کر لو، افغانیوں کو 300,000 کی فوج کھڑی کی تھی، ہاں جی، اور مسلح کی تھی، ہر قسم کا اسلحہ ان کو دیا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ہم چلے جائیں گے تو ہم تو درمیان سے نکل جائیں گے، اب یہ آپس میں لڑ پڑیں گے، بجائے کہ ہم ان کو ماریں یہ خود ایک دوسرے کو ماریں، ادھر سے یہ مارے پھر بھی ہمارا فائدہ، ادھر یہ مارے تو یہ پھر بھی ہمارا فائدہ، ہاں جی، پروگرام یہ تھا ان کا۔ اب خدا کی شان، اللہ تعالیٰ طالبان کے دلوں میں اللہ پاک نے بات ڈالی کہ لڑائی سے بچو، صلح کی طرف، اپنے دشمنوں کو معاف، بس انہوں نے باقاعدہ ایک پوری جماعت بنا لی اس قسم کی, علماء کرام کی بعض لوگوں کی جماعت بنا لی. وہ جہاں پر ان کو ایکشن کرنا ہوتا تھا اس سے کافی پہلے ان کے ساتھ وہ رابطے شروع کر لیتے, اور کچھ فضائل, کچھ ڈرانا, کچھ کیا, مطلب ظاہر ہے اس طریقے سے کہ یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ بھائی لڑائی ہم نہ لڑیں اور بس. ہاں جی, تو الحمدللہ کا شکر ہے یہ طریقہ اتنا کامیاب ہو گیا کہ اس پورے کابل میں داخل ہونے تک صرف 54 آدمی جانبین کے مرے, 54 پورے افغانستان کے تمام اس کا جنم مطلب ہو جائے اسکین کر کے پھر جنم صرف 54 آدمی. اب یہ کیسی بات ہے, یہ وہ چیز ہے جو کہ کم از کم ان کے ذہن میں نہیں تھی کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. وہ مکرو وہ مکر اللہ اللہ ان کی ساری اسکیمیں فیل ہو گئی. ابھی وہ سب یہی ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں کہ تیرے وجہ سے غلطی ہو گئی, تیرے وجہ سے ہو گیا, تیرے وجہ سے, وہی جہنم والی بات ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں. تم لوگوں نے معاہدہ کیا, یہ کیا, وہ کیا. بھائی معاہدہ کیا ہے, ان لوگوں نے پلاننگ بہت زبردست کی تھی, اب یہ اللہ پاک نے ان کو پر الٹا کیا تو اب وہ کیا کرتے. انہوں نے تو پلاننگ بہت زبردست کی, ابھی اس کو بتا بھی نہیں سکتے لوگ, کیا بتائیں. آج کل تو ساری چیز ٹرانسپیرنٹ ہے, زبان سے ایک بات نکلتی فوراً پوری دنیا میں پہنچ جاتی. تو وہ بتا بھی نہیں سکتے, اپنے لوگوں بھی نہیں نہیں بتا سکتے کہ ہم نے یہ تو منصوبہ بنایا تھا اور یہ ہوا یہ, تو ہم کیا کریں. ہاں البتہ زور و شور سے سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کا یہ کم از کم وہ نہیں تھا, اندازہ نہیں تھا, یہ پتہ نہیں کیسا ہو گیا یہ سارا کچھ. میں آپ سے اس کی عرض کرتا ہوں, اب یہ جو دھماکے ہوئے ہیں اگرچہ ان لوگ طالبان نے نہیں کیے, وہ کچھ اور لوگوں نے کیے, داعش والوں نے کیے, وہ خود ان لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہے, لیکن اس کا بھی فائدہ ہوا. اب وہ جو کہتے ہیں 31 اگست سے ایکسٹینشن مانگ رہے تھے نا, تو ایکسٹینشن مشن کوئی نہیں مانگ رہے, وہ کہتے ہیں بھائی جلدی نکلو. ہاں جی, مطلب جا رہے اب اگر زیادہ دیر کرتے ہیں تو معاملہ اور خراب ہوتا ہے. اب صرف اپنے لوگوں کو تسلی دینے کے لیے کہتے ہیں ہم نے ڈرون حملہ کر دیا, اس آدمی کو مار دیا, تمہیں کیا پتہ کس نے کیا, اور ہوا میں ڈرون چلا گیا اس نے اس کو مار دیا, تمہیں کیا پتہ لگ جانا کہ وہ مار گیا. اب صرف اپنے لوگوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ بھائی ہم نے اس شخص کو مار دیا, ہم بھی کہتے ہیں چلو مار دیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کا نظام کے ساتھ کوئی نہیں ٹکرا سکتا, کہ ان کی دعائیں تھیں تہجد کے وقت, دعائیں دل لڑا کے مانگنا تھا. یہ اللہ والوں کی دلوں کی آہیں تھی, مسلسل چل رہی تھی. 20 سال معمولی عرصہ نہیں ہوتا, 20 سال, اور اگر ٹوٹل کہہ دو تو 40 سال. 20 سال رشیا کا اور 20 سال ان کا, 40 سال یہ ان لوگوں نے پتہ نہیں کس حال میں گزارے ہیں. یعنی بھی میں سے ابھی جو کابل میں داخل ہوئے ہیں ان میں سے ایک شخص ہے جس کو افغان فوج جو تھا نا, مطلب ان میں سے ایک صاحب نے مارا تھا, گولیاں ماری, لیکن وہ بچ گیا. اب وہ اندر داخل ہونے والے موقع تھا, تو اس شخص کے ساتھ اس کا آمنا سامنا ہو گیا. تو اس نے کہا میں نے تو تمہیں اتنے گولیاں ماری تھی, کہتے بس شکر کرے کہ ہم دونوں زندہ ہیں. خدا کی شان ہے, بس میں آپ کو بتاؤں تو اس وجہ سے میں عرض کرتا ہوں نا کہ اگر اللہ پر بھروسہ ہے اور اللہ سے صحیح طریقے سے مانگ رہے ہیں, مجھے بتاؤ کتنے عملیات سے ان کا کام ہو جاتا. کوئی عمل تھا افغانیوں میں کچھ ہے معلوم؟ میں کسی عمل وامل سے ان نے تعویذ وائز کروایا تھا؟ بس دعائیں کر رہے تھے، محنت کر رہے تھے، مجاہدہ جہاد یہ سب چیزیں تھیں، تو بس اللہ پاک نے عطا فرما دی. اور اللہ جل شانہ کے وعدے ویسے تو نہیں ہوتے. یہاں پر فرماتے ہیں اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، آیا کون ہی قبول کرتا ہے دعا مستر یعنی بےکار آدمی کی جب اس کو پکارتے اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے؟ حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے گو دوسرے سے دعا کرنا کرانا بھی اچھا ہے، لیکن سب سے بہتر اضطرار کی حالت میں خود دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مستر کی دعا کو رد نہیں فرماتے. او کم قال، یا میں الحمدللہ تعالیٰ اس نعمت کا تو عرض کرتا ہوں، میرے خیال میں میرے ساتھ ساتھیوں کو پہلے سے پتہ ہوگا کہ یہی باتیں میں عرصہ دراز سے کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے کوئی نئی بات میں نہیں کر رہا، لیکن الحمدللہ پتہ چل رہا ہے کہ بالکل عین ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، ہمارے بزرگ یہی کہتے آ رہے ہیں اور یہی عملی سوچ ہے اور عملی طریقہ ہے. دعا میں توسل بالزواد، حضرت والا رحمۃ اللہ توسل اور دعا واسطے سے دعا مانگنے کو جائز سمجھتے لیکن اسے بے توسل کی دعا سے زیادہ مؤثر نہیں سمجھتے تھے. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بغیر وسیلے کے مانگتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی اور جگہ پہنچ جاتی ہے وہ دعا، مطلب باقی پاس پہنچتی ہے. ہاں اگر آپ کو وسیلے کے ذریعے سے زیادہ یقین حاصل ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، مطلب اس کو کرنے میں حرج نہیں ہے، مطلب جائز. ایک مسترشد خاص سے استفاق کی کیا دعا کے واسطے دعا واسطے سے کی جائے تو زیادہ مؤثر ہوتی ہے؟ حضرت والا فرمایا جی نہیں، ادیہ معصورہ بکثرت مربی ہے، مگر میں کہیں واسطہ اور توسل ہے شاید ایک آدم مقام پر ہو، اس لیے اگر توسل بالعمل ہو تو جائز ہے، یعنی نیک اعمال کر کے مثلا قرآن پاک ختم آپ نے کیے ایک وسیلہ ہے، اس کے بعد دعا مانگو، آپ نے نماز پڑھی نماز کے بعد دعا مانگو، تہجد پڑھی تہجد کے بعد دعا مانگو، عرفات پہنچ گئے آپ حج کر رہے ہیں بعد دعا مانگو، یہ توسل بالعمال ہے نا، یعنی نیک اعمال کے بعد آپ کی دعا مقبول دعا میں سے ہوتی ہے. تو لہذا آپ ان اعمال کے ذریعے سے اپنے دعا کو مستجاب کروا سکتے ہیں. اور اشخاص سے توسل بھی ان کے اعمال سے ہوتا ہے، جب تعالیٰ خود فرماتے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا، مجھے پکارو میں جواب دوں گا، پھر واسطے کی کیا ضرورت ہے؟ اس مسئلے مولانا مسعود عالم ندوی مرحوم کے نام آپ کی تحریر قول فیصل و بصیرت انگیز ہے، ارشاد فرمایا توسل بالزواد بے شبہ جائز ہے، احیاء میں تو کلام کسی کو نہیں، جس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے توسل سے استسقاء کی دعا کی. رہ گیا اموات کے ساتھ، اموات کے ساتھ دعا توسل کے معنی ہیں کہ ان کے اعمال خیر و مقبول سے توسل کیا جا رہا ہے، جس طرح اپنے اعمال خیر سے توسل جائز ہے، جیسے کہ حدیث الغار سے ثابت ہے کما رواہ البخاری. اصل میں ایک موقع پہ تین حضرات وہ کسی غار میں ٹرپ ہو گئے، اس طرح کے مطلب یہ ہے کہ وہ غار میں ٹھہرے ہوئے تھے، اتنے میں شاید بارش ہوگی اور چٹان گرا، وہ چٹان عین ان کے غار کے دروازے مطلب یعنی اوپننگ پر آ گیا اور وہ بند ہو گیا. اب چٹان کو ہٹا تو سکتے نہیں تھے تو بڑے گھبرا گئے، تو ہر ایک نے اپنے اپنے لحاظ سے دعا کی، اپنے کوئی نیک عمل جو خالص اللہ کے لیے کیا تھا اس کو بتا کہ یا اللہ اگر میں نے عمل تیرے لیے کیا تو ہماری مصیبت کو دور کر دے، تو تھوڑا سا وہ چٹان ہٹ جاتا. پھر اس کے بعد دوسرے نے دعا کیا، پھر اس کے ساتھ تیسرے نے دعا کیا، اس کے ساتھ بھی ہوا اور چٹان اتنا ہٹا کہ بہرحال بخاری شریف میں واقعہ موجود، اس کو حدیث الغار کہتے ہیں. تو یہ اپنے اعمال کا توسل ہے. تو حضرت تانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے اعمال کے ساتھ توسل میں تو ذرا یعنی جس کو کہہ سکتے ہیں، اس کا بھی امکان ہو سکتا ہے کہ وجب کا ہو جائے یا کوئی اور، دوسروں کے اعمال کے ساتھ تو یہ بھی نہیں ہوتا، تو اس ان کے ساتھ پھر کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ تو جائز تو ہے، مطلب دوسروں کے اعمال کے واسطے سے آپ جو ہے نا وہ اگر کر لے تو اس میں تو آپ کہتے ہیں کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں ان کی برکت سے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھا اور عباس رضی اللہ عنہ کے واسطے سے نے دعا کی. تو یہ مطلب یہ ہے کہ وہ تو زیادہ یعنی بہتر ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال حضرت نے جو بات فرمائی کہ اصل میں تو بغیر وسیلے کے بھی دعا ایسی ہے جیسے کہ وسیلے کے ساتھ ہے، کوئی اس میں کمی نہیں ہے، کوئی اس میں کمی نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر وسیلے کے ساتھ بھی کوئی دعا کر لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، اس طرح دوسرے احیاء اموات کے اعمال خیر سے بھی وابتغوا الیہ الوسیلہ کی تفسیر بھی توسل بالاعمال سے کی گئی. البتہ اموات سے خطاب کر کے اگر مستقلاً ان سے مانگا جائے تو شرک ہے. اگر یعنی ہمارے کے پی کے جو بزرگ گزرے ہیں جیسے قاسم رحمۃ اللہ علیہ یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ سب کی، تو وہ پشتوں میں کہتے لوہے زبان رارہ سے، یعنی ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ سب کو لوہے زبان کہتے ہیں، تو یہ مطلب پہنچ جائیں تو یہ شرک ہے، کاکا سے برا رس یہ شرک ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی سب کے ساتھ سب کو پہنچ سکتا ہے، کوئی اور کسی کے پاس نہیں پہنچ سکتا، اللہ ہی پہنچ سکتا ہے. تو باقی اگر اللہ پاک کسی کے ذریعے سے کروانا چاہے اس کا کام ہے پھر. اس وجہ سے بعض جگہوں پر بعض کو جو صورتیں متمثل ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے طور پہ کیا ہے، ہو سکتا. ہمارے ایک سال عالم ہے، ماشاءاللہ عالم ہے لیکن عامل بھی ہے، عملیات والوں کو بڑے خپت ہوتے ہیں، کرتے رہتے ہیں. تو اس کا جو استاذ تھا عامل عملیات والا، وہ خود اس نے مجھے واقعہ بتایا، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، جو بتایا مجھے اس نے، کہتے ہیں کہ میں نے استاد جی سے کہا کہ مطلب وہ کچھ چلا کاٹ رہا تھا نا، تو کسی خاص جگہ پہ، کہتے ہیں کہ میں مجھے کہتے ہیں آپ پہنچ جائے بس میں آپ کے پیچھے پہنچ رہا ہوں، آپ شروع کریے. تو انہوں نے وہ لائن لگا دی، لائن لگا لیتے ہیں حفاظتی حصار، پھر اس کے اندر وہ بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ گئے اور گارے پر چلا شروع کر لیا. اب یہ جو چلے ہوتے ہیں اصل میں یہ پورا جیسے یہ آپ کا مورچہ ہے، یہ جو یعنی آپ نے لائن کیا یہ آپ کا مورچہ ہے، اس پر حملہ نہیں کر سکتے جیسے بینکر ہوتا ہے. اب اس میں جو دشمن ہوتا ہے نا وہ آپ کو ڈرا کے اس سے نکلواتا ہے، جب آپ اس سے نکلتے ہیں تو آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، پھر وہ حملہ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کے ساتھ کرنا چاہے پھر کر سکتے. یہ عملیات کی بات ہے، میرے نہیں ہے ظاہر، میں تو اس کا ماہر بھی نہیں. تو وہ بتاتے ہیں، خیر کہتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا تو ظاہر جو مخالفین گروہ ہے وہ فعال ہو گیا اور اتنا مجھے ڈرا دیا کہ میں بھاگنے والا تھا، یعنی قریب تھا کہ میں اس مطلب جو ہے نا وہ دائرے سے نکل جاتا. کہتے اتنے میں جو سامنے والے دیوار ہے وہ شک ہو گیا اور آپ اس میں سے باہر آئے اور آپ نے مجھے کہا خبردار اگر تم اٹھے بیٹھ جاؤ. کہتے میں بیٹھ گیا، میں نے کہا چلو جی اکیلے نہیں ہوں. اس وقت ذرا بھی تسلی کی بات ہوتی ہے نا تو انسان کے کام آ جاتی ہے، کیونکہ ظاہر پریشان تو ہوتا ہے آدمی. تو کہتے میں الحمدللہ جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ جم گیا اور تھوڑی دیر کے بعد استاد جی بھی پہنچ گئے، پھر اس نے معاملہ سنبھال لیا. لیکن مطلب یہ ہے کہ اب مجھے تو پتہ بھی نہیں، مجھے تو وہ بتا رہا ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں، ابھی تک مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ میں تھا. میں تو سوا میں اگر ہوتا تو مجھے کم از کم پتہ ہوتا، میں تو نہیں تھا، پھر کون تھا؟ سارے اللہ پاک کی طرف سے کوئی میری شکل بنوا کے ان کے پاس اللہ پاک کی مدد پہنچ گئی سلسلے کی برکت سے. تو برکت تو سلسلے کی تھی، مدد اللہ کی طرف سے تھی، درمیان میں ویسے صرف استعمال ہو گیا. اچھا مجھے چونکہ اس چیز کا پہلے سے کچھ اندازہ تھا، اپنا نہیں، حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے لحاظ سے، چونکہ مواعظ میں حضرت نے یہ بات فرمائی تھی تو مجھے یاد آ گیا، حضرت نے بات فرمائی تھی کہ ہمارے ایک دوست، وہاں صرف مریدوں کو دوست کہا کرتے، ہمارے ایک دوست بہت دور دراز علاقے میں دکان کرتے تھے، اس بازار میں آگ لگ گئی، کہتے ہیں کہ سب لوگ اپنا قیمتی سامان نکال کے جا رہے تھے کیونکہ آگ بجھانے کا کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بعض دفعہ آگ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بجھانے والے بھی یہ نہیں بجھا سکتے، تو کہتے ہیں وہ حیران تھا کہ میں اکیلے ہوں میں کیا کروں، کہتے ہیں اتنے میں مجھے خط لکھا کہ مجھے کہ اتنے میں آپ تشریف لے آئیں، اور آپ نے مجھے کہا جلدی جلدی ایک صندوق میں سارا قیمتی سامان ڈالو، تو کہتے ہیں صندوق میں ہم نے کیا، آپ نے بھی ڈالنا شروع کیا، میں نے بھی ڈالنا شروع کیا، جب صندوق بھر گیا تو ایک طرف سے آپ نے پکڑا، ایک طرف سے میں نے پکڑا، اور پھر ہم دوڑے 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 اس علاقے سے باہر نکل گئے، اور جس وقت ہم ذرا نکلے اور سستانے کے لیے کھڑے ہو گئے تو جس وقت صندوق رہا تو میں اوپر دیکھا تو آپ نہیں تھے، میں نے کہا یہ کیا ہوا، اس وجہ سے میں آپ کو لکھ رہا ہوں کہ یہ کیا تھا، حضرت نے جواب دیا وہ میں نہیں تھا، کیونکہ اگر میں ہوتا تو مجھے پتا ہوتا، ہاں ممکن ہے اللہ پاک نے کسی فرشتے کو آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہو، میری شکل اس لیے بنوائی کہ اگر کوئی اور شکل میں آتا تو آپ کہتے کوئی ڈاکو نہ ہو، مطلب ہے کہ اجنبی آئے تو کہتے سارا کی مال میں ڈال دو، وہ سارا آپ کیسے کر سکتے ہیں، آپ ڈر جائیں گے بھائی یہ پتہ نہیں ڈاکو نہ ہو، تو اس وجہ سے ایک طرف تو میری شکل بنوائی، دوسری طرف آپ کے دل سے خیال مہو کیا کہ میں کیسے پہنچ سکتا ہوں، اس وقت آپ کے ذہن میں آئے نہیں، بعد میں آپ کیا اتنے دور سے کیسے پہنچ گیا، پھر آپ کو حیرت ہوئی لیکن اس وقت آپ کو نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کا معاملہ بس اللہ پاک نے کر دیا، تو چونکہ میں نے یہ واقعہ معاذ میں پڑھ لیا تھا مجھے تو پتہ چل گیا تھا کہ اس طرح ہو سکتا ہے، تو میں نے اس کو وہ بات بتائی، میں نے کہا بھائی وہ میں نہیں تھا، وہ بس اللہ پاک کے انتظام، اور اللہ پاک سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، اور یہی ہے اسی سے ماشاءاللہ سارے کام، البتہ اموات سے خطاب کر مستقل تو یہ شرک ہے، اور ان سے کہا جائے کہ میرے لیے خدا سے دعا کرے تو اہل دیوبند جائز سمجھتے ہیں لیکن میں اس کو بدعت سمجھتا ہوں، فرماتے ہیں میں اس کو بدعت سمجھتا ہوں، اہل دیوبند اس کو جائز سمجھتے ہیں، یہ طریق دعا منقول و ثابت نہیں، علامہ علوسی نے روح المعانی آیت کریم مبتغی الوسیلہ کی تفسیر میں اس کو بدعت کہا ہے، بات کو شاہ عبدالعزیز احمد کے فتاوی میں بھی یہ ملا، مولانا تنویر رب یہی فرماتے اور بات کو ان راویوں کے توافق سے مجھے تسکین ہوئی، شرک یہ ہے کہ خدا کی ذات و صفات و عبادت میں کسی کو شریک بنایا جائے، توسل بالذوات الی اللہ تعالی شرک فی ذات ہے، نفی الصفات نفی العبادات، اصحاب نجدیہ کہتے ہیں تو یہ ان کا غلو ہے، مطلب یہ کہ توسل بالذوات جو ہے شرک فی ذات بھی نہیں ہے، شرک فی صفات بھی نہیں ہے، اور شرک فی عبادات بھی نہیں ہے، ہاں جی اگر کوئی اس کو شرک کہتا ہے تو یہ ان کا وہ لوگ ہے، اصل میں ان کو ریئیکشن ہو گیا ہے، ریئیکشن ہو جاتا ہے، ریئیکشن کیسے ہو جاتا ہے، مجھے بتاؤ آل تشیع جو ہے یہ آل بیت کی بات کرتے ہو تو حق بات ہے، آل بیت تو ہم بھی سمجھتے ہیں تو وہ حق ہے، لیکن جب وہ کرتے ہیں اور وہ چونکہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں تو ہم پر ریئیکشن ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ آل بیت کی محبت کی باتیں کرے تو ہم پر ریئیکشن ہونے کی وجہ سے ہم اس کو نہ مانیں اور کہیں یہ غلط کہتے ہیں، حالانکہ وہ بات ان کی غلط نہیں ہوگی، حق حق ہے نا، بھی اگر کفر اگر کافر بھی کہہ دے خدا ایک ہے تو پھر کیا ہم کہہ دیں وہ تو کافر ہے، کافر اگر ہے یہ بات تو سچ ہے نا اس کی، اور یہ بات تو غلط نہیں ہے، تو یہ مطلب یہ ہے کہ یعنی جو صحیح بات ہے وہ ہر ایک کی صحیح ہے اور جو غلط بات ہے وہ ہر ایک کی غلط ہے، لیکن یہ ہے کہ یعنی دیکھنا چاہیے کہ اس کی سند کیا ہے، بات کی سند کیا ہے، تو حضرت نے اسی وجہ سے فرمایا، ہاں اگر زوات سے کوئی یہ سمجھ کر توسل کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی درخواست کے سامنے مجبور و مستر ہے تو بے شبہ یہ شرک ہوگا، اس وجہ سے آج کل میں یہ عملیات وغیرہ کا سخت مخالف جو ہوا ہوں اس کی وجہ یہ کہ بالکل ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے مجبور ہے نعوذ باللہ من ذالک، بس اس نے وہ عمل کر لیا اور یہ ہونا ہے، اور جس طرح وہ دعوے کرتے ہیں وہ کس قسم دعوے کرتے ہیں، وہ کیسے دعوے ہوتے ہیں، وہ یہ کہ بس یہ بالکل ڈن ہے. میں آپ کو ابھی دکھا سکتا ہوں، میرے پاس نیٹ پر پڑے ہوئے جو ان کے دعوے جو ہوتے ہیں. تو اس صورت میں اگر یہ بات اگر دیکھے حضرت نے جو فرمایا ہے کہ اگر زواج سے کوئی یہ سمجھ مرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی درخواست کے سامنے مجبور و مستر ہے تو بے شبہ شرک ہوگا، اور اگر کوئی یہ سمجھ کر کرے کہ جامع اعمال خیر ہیں، ان کے اعمال بظاہر مقبول ہیں، تو ان کی ذات سے خدا کی طرف بسبب ان کے اعمال کے توسل کیا جائے کہ شاید ان کی برکت سے اللہ میرے دعا قبول فرمائے، تو یہ جائز ہے. مگر عمر رضی اللہ عنہ کے فعل سے کہ انہیں توسل بالنبی کے بجائے توسل بعم نبی فرمائے، شبہ ہوتا ہے کہ یہ عمل قابل احتراز ہے. لیکن سوال یہ کہ آخر نے ام نبی سے کیوں توسل، کسی اور صحابی سے کیوں نہیں کیا؟ بالآخر ام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت اندلاع میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تھی، ملحوظ رہی، اور بالآخر بواسطہ توسل نبی ہی ہوا. یہ اصل میں واللہ اعلم میرے دل میں جو بات آ رہی ہے وہ میں عرض کرتا ہوں، کیونکہ اس میں تو دونوں قسم کی باتیں ہو سکتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرک کے سخت خلاف، سارے صحابہ تھے لیکن ہر ایک صحابی کا اپنا اپنا رنگ ہوتا ہے. انہوں نے وہ درخت بھی کاٹ دیا تھا نا جو جن کے نیچے لوگ جمع ہوتے تھے، وہ آج وہ اپنی وہ جو نہیں ہوتا وہ بیت رضوان وہ جو درخت تھا وہ کاٹ دیا. تو وہ چونکہ بہت زیادہ اور یہ حجر اسود کے سامنے بھی کھڑے ہو کر اس نے کہا نا کہ مجھے پتا ہے کہ تو ایک پتھر ہے، تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اگر میں نے حضور صاحب کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تمہیں نہ چومتا، یہ کہہ رہا تھا. تو علی رضی اللہ عنہ پاس کھڑے تھے سبحان اللہ، صحابہ رضوان کا اپنے اپنی شان ہے، وہ ساتھ کھڑے تھے. وہ کہتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ، یہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ طاقت دے دیں گے، یہ ہمیں پہچانے گا، وہاں پر جو اس کو چومتا ہے تو یہ اس کو پہچانے گا کہ یہ آیا تھا، تو یہ تو ہم پر گواہی دے گا، تو یہ کیوں نہیں دیتا ہے، مطلب اللہ پاک نے جو اس کو یہ طاقت دی ہے تو یہ ہمیں پہچانے گا، اب دیکھو استدلال. تو شان ہوتی ہے ہر صحابی کی، اپنی اپنی شان ہوتی ہے. تو یہ جو انہوں نے کیا وہ یہی بات کی کہ انہوں نے نسبت تو آپ سے سب کی استعمال کی لیکن احیاء والی، سمجھ میں آئی نہیں بات. یہ ایک احتیاط حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے ساتھ سجتی تھی، سمجھ میں آئی نا بات، ان کا رنگ ہی یہی تھا، لہذا ان نے جو احتیاط کیا اس لیے کہ جو مطلب یہ ہے کہ سامنے، میں اس کی مثال دیتا ہوں، مجھے بتاؤ یہ جو ہم بیعت کرتے ہیں کسی شیخ سے تو بیعت کس سے کرتے ہیں؟ آپ سے سم سے کرتے ہیں بیعت، آپ سے سم سے کرتے بواسطہ وہ جو خلفاء ہوتے ہیں، بقاعدہ اس میں کہتے ہیں. اچھا اب ہم بیعت تو کرتے آپ سے سم سے، لیکن چونکہ اللہ پاک نے طریقہ ہی ایسا بنایا ہے کہ تربیت احیاء سے کروائی جاتی ہے جو اس وقت موجود ہیں، جن سے آپ بات کر سکتے ہیں، جن کی بات آپ سن سکتے ہیں، جو آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا مطلب ہے کہ بیعت ان سے کی جاتی ہے، ورنہ صحیح بات ہے کہ اس شخص میں خود اپنے طور پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو پیچھے سے جو کنیکشن ہے، جیسے مثال کے طور پر دیکھو نا یہ پنکھا چل رہا ہے، تو پنکھے کو اگر آپ بجلی کے تار کے ساتھ نہ لگائے تو چلے گا نہیں؟ چل سکتا، پیچھے سے الیکٹریسٹی آ رہی ہے، پاور ادھر پیچھے سے آ رہا ہے تبھی چلتا ہے، لیکن آپ کو ہوا تو پنکھا دے رہے ہیں نا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو چیز ہے اس کو اگر ہم سمجھیں تو خفی اسباب اور ظاہری اسباب، یہ بہت بڑا علم ہے، اسباب خفی اور اسباب ظاہری، اور پھر اس کے بارے میں اپنا اپنا محاکم اور فیصلہ کرنا، یہ بہت بڑی بڑا بہت بڑا علم ہے. پیچھے شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے باتوں میں کافی عمق سے جناب باتیں کرتے ہیں. دور ہمت و توجہ. اہل اللہ کی قلوب مناجات الہیہ توجہ اللہ اور دھیان رب کا مرکز ہوتے ہیں. حقیقت دعا جب ان قلوب میں رسوخ پاتی ہے اور وہ کیفیت دعا میں ڈوب جاتے ہیں تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ سے طلب و دعا افتقار و التجا کا ایک اندرونی جذبہ کار فرما ہو جاتا ہے. ان کے دل ہر وقت الہا و ابتحال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے سے دریز و طلب خیر کے دائی رہتے ہیں. ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر. اے میرے پروردگار اس وقت جو نعمت آپ مجھ کو بھیج دے اس کا سخت عجز مند ہو. ان کے دلوں کا حال بن جاتا ہے التجا افتقار الہا و توجہ کی کیفیت ان کے اندر قوت دعا کا ایک ملکہ راسخہ پیدا کر لیتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت و عطا اور صفت جود و سخا انہیں مستجاب و دعوات بناتی ہے. ان کی قلبی توجہ ہمت کو انجاہ حاجات کا عادت سن سبب قرار دیتی ہے. اور بقول عارف رومی تو چنی خواہی خدا خواہی چنی مید حد مولا مراد متقی. اصل میں بات یہ ہے کہ تو جو مطلب جو ہے نا وہ چاہ رہا ہے وہ خدا ہی چاہ رہا ہے. ہاں جی اور اللہ ہی دیتا ہے مطلب تو اس کا مطلب اس کا مقام بن جاتا ہے. حضرت والا قدس روح استفسار میں لکھتے غوث صوفیہ کی ایک اصطلاح ہے. غوث صوفیہ کی ایک اصطلاح ہے حق تعالیٰ جب اپنے مقبول بندہ کو اپنے عام بندوں کے مقاصد کے پورا کرنے کا بذریعہ دعا و ہمت ذریعہ بنا لے وہ غوث کہلاتا ہے. اور اس کا دوسرا نام کتب تکوین ہے جیسے قرآن پاک میں حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ ہے. اس اصطلاح کے مطابق جائز ہے. قوت دعا کے حامل یہ نفوس قدسی اور قلوب متحرہ جب اپنی اس قوت قلبی کا استعمال کسی خیر کے لیے کرتے تو اسے اصطلاحاً توجہ ہمت کہتے ہیں. وہ توجہ حقیقتاً عارف کی اس التجا الی اللہ کا نام ہے جو اپنے رب میں مشغول اور ملتجی ہو کر کسی شخص کی قلبی حالت کو خیر کی طرف پلٹا دینے کے لیے کرتا ہے. چونکہ اس حالت میں عارف کسی خاص شخص یا طبقہ کی طرف اپنی اس قوت کو متوجہ کرتا ہے اس لیے اس توجہ کو اس کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے. حقیقتاً توجہ کا اثر اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے جو اس مقبول بندہ کو ذریعہ بنا کر ظاہر کیا جاتا ہے. مدعا یہ کہ توجہ بھی اصلاً قلبی دعا کی قسم ہے جس میں عارف کی دعا تو ہمت و توجہ کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے. ورنہ کوئی عارف بھی اپنے قلب کو مستقلاً سبب ہدایت یا مؤثر سمجھ کر دوسری کی طرف متوجہ ہونے کا گمان بھی نہیں کر سکتا. بلکہ بعض ہمارے اکابر تو معروف توجہ کو جائز سمجھنے کے باوجود اس لیے پسند و مستحسن نہیں فرماتے کہ غیر کی طرف دھیان و توجہ بھی غیرت عشق الہی کے خلاف ہے. بہرحال جس شخص کی ہمت و دعا کو اللہ تعالیٰ عادتاً خلق کی ہدایت کا سبب قرار دیتے ہیں اسے قطب الارشاد کہتے ہیں اور دیگر خاصاً خدا اپنے درجے کے مطابق اس شرف کو پائے. یہ بہت بڑا علم ہے. اب یہ جو پیراگراف گزرا ہے نا اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. بہت بڑا علم اصل میں توجہ جو تعریف ان حضرات نے کی ہے اس میں الحمدللہ کوئی اشکال نہیں بنتا. کوئی منفی سوچ اس میں نہیں آ سکتی کیونکہ یہ دعائی کے قسم ہے. ان حضرت فرماتے ہیں یہ توجہ کیا ہے؟ یہ قلبی دعا ہے. قلبی دعا اس طرح قلبی دعا ہے کہ دیکھیں میں آپ سے بات کر سکتا ہوں. ایک ہوتا ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کر الفاظ کے ساتھ, یہ بھی دعا ہے. تو ٹھیک ہے مطلب ظاہر ہے, لیکن کسی کو اللہ پاک لوگوں کے فائدے کے لیے اسے قبول فرماتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے, ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے, کہ وہ الفاظ میں نہیں دعا کرتا. مثلا اس کے دل میں یہ بات آ جائے کہ اس کو یہ چیز مل جائے, وہ دعا بن گئی اور وہ اللہ پاک کی طرف متوجہ ہے اور بس اس نے صرف بس اشارہ ہی ہے مطلب ایک دل میں ایک آئی بات اور وہی کام بن جاتا ہے. یہ بھی چونکہ انسٹنٹ ہوتا ہے جیسے دعا ہے جیسے توجہ ہوتی ہے عام تو لوگ سمجھتے ہیں یہ توجہ کر لی, حالانکہ وہ دعا تھی. اب اس توجہ میں اور عام معروف توجہ میں کیا فرق ہے؟ معروف توجہ میں اصل میں ہوتا یوں ہے کہ انسان کے اندر کچھ مخفی طاقتیں, ہر شخص کے اندر کچھ نہ کچھ مخفی طاقتیں ہوتی ہیں, کسی کو معلوم ہوتے کسی کو معلوم نہیں ہوتی, لیکن جو ہیں اگر وہ کسی صاحب مطلب جو ہے تجربہ شخص کے پاس جاتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر یہ صفت موجود ہے. لیکن را فام ہے, را کا فام مطلب خام صورت میں, ابھی اس کو استعمال نہیں کر سکتا, اس کو طریقہ نہیں آتا, لیکن موجود ہے اس میں. اس کو مشق کراتے ہیں، یا گویا کہ اس کا استعمال کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، یا اس کی جو رکاوٹیں ان کو دور کرتے ہیں. یہ جو ہیرا ہوتا ہے نا، یہ راہ صورت میں تو ایک پتھر ہی ہوتا ہے خام، لیکن جس وقت اس کو تراشتے ہیں، کاٹتے ہیں، پھر اس کی کمال اس کے اندر بنتا ہے. تو بس یہی والی بات ہے کہ جیسے کسی کی، اب ہر ایک پتھر کو تو آپ ہیرا نہیں بنا سکتے، جو ہیرے والا پتھر ہوگا اسی کو تو آپ ہیرا بنا سکتے ہیں، اس کو تراش سکتے ہیں. اس طرح جس کے اندر اللہ پاک نے ایسی صفت رکھی ہو، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی بتایا تھا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے بدعقیدہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے بدعتی کیوں نہیں ہو، لیکن اس کے اندر وہ صفت موجود ہے بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان نہیں، بحیثیت انسان وہ موجود ہے اس کے اندر. اب جو اس کا مشاق آدمی ہے، اسپیشلسٹ ہے، وہ اس کو ٹریننگ دلوا کر اس کے اندر اس صفت کو اجاگر کر دیتا ہے، اور وہ پھر اس کو استعمال کر سکتا ہے، اور وہ معروف توجہ ہوتی ہے، باقاعدہ الٹ پلٹ کر سکتی ہے. یہ صرف مسلمانوں میں نہیں، یہ جین مت والے اور یہ بدھ مت والے اور یہ ہندو جوگی، ان سب میں یہ چیز ہوتی ہے، وہ کرتے ہیں. ہمارے قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے زکریہ مسجد جن نے بنوائی تھی، تو یہ ہمارے حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ کے مرید تھے، یعنی ہمارے پیر بھائی تھے. تو یہ جماعت میں گئے تھے جاپان، تو وہاں کے بڑے پروہت تھے، اس نے خواب دیکھا کہ انڈیا یعنی پاکستان میں ہند پاک سے جو بڑے پروہت آئے ہوئے ہیں، تو ان سے ملنے کے لیے آئے کہ میں دیکھوں ان کیسے ہیں. تو ان کو جج کرنے کے لیے کہا کہ آپ میں سے اگر کوئی آدمی ہو تو میں اس پہ توجہ کرتا ہوں، آپ ذرا میں توجہ دیں گے. تو جن پہ بھی توجہ کرتے اس کو گرا دیتے. تو جماعت والے سے کہا کہ آپ بھی کسی کو، تو انہوں نے قریشی صاحب سے کہا، قریشی صاحب چلے گئے، قریشی صاحب بیٹھ گئے مسکین صورت سامنے بیٹھ گئے، بڑی توجہ کی کچھ بھی نہیں ہوا، اپنی جگہ بیٹھے رہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بس وہ بات صحیح تھی، وہ مسلمانوں کی، کہتے ہیں میں نے پھر صحیح دیکھا تھا. ہاں جی آپ مجھ سے بڑے ہیں. پھر اپنے جماعت کے ساتھیوں نے پوچھا حضرت آپ کیا کر رہے تھے، انہوں نے کہا میں آیت الکرسی پڑھ رہا تھا، کچھ بھی نہیں کر رہا، آیت الکرسی پڑھ رہا تھا. اب آیت الکرسی کو اگر یقین کے ساتھ کوئی پڑھے تو اس کے اوپر کوئی جادو اثر نہیں کر سکتا، کوئی دوسری چیز اثر نہیں کر سکتا، ان کے اندر وہ یقین پیدا ہو گیا تھا، تو لہٰذا مرض کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکا. تو یہ مطلب میں کہ وہ اپروہت جو تھا، وہ جو ان کا، وہ اس چیز کا ماہر تھا اور کر سکتا تھا، اور اسے لوگ کرتے ہیں. اب اگر مسلمانوں کے اندر بھی، وہ بھی بحیثیت انسانوں کے اندر اگر یہ صفت موجود ہے اور کسی ماہر کے پاس چلے جائیں، بے شک وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو یا کافر ہو جو بھی ہو، اور اس کی ٹریننگ اس طرح کر لے تو اس کے اندر بھی وہ صفت پیدا ہو جائے گی، ظاہر ہو جائے گی، اجاگر ہو جائے گی، اب وہ اس کو استعمال کر سکے گا. اب عوام جو ہے نا اس کو سمجھتے ہیں کرامت، اگر یہ کرامت ہوتی تو کافر و قید پہ کیوں ہوتی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا، اگر یہ کرامت ہے تو پھر کافر و قید پہ کیوں ہوتا ہے، بلکہ کافر کے ہاتھ پر ان سے زیادہ ہوتا ہے. تو کیا وجہ ہے؟ تو اس کا مطلب کوئی کرامت کی بات نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے، یہ کوئی اور چیز ہے. ہمارے بعض بگڑے صوفیاء میں یہ چیز موجود ہے، بگڑے ہوئے صوفیاء میں یہ چیز موجود ہے، اس سے فی ٹائپ لوگ نہیں ہوتے، یہ بالکل الٹ پلٹ کر دیتے ہیں، مطلب اس طرح وہ کرنٹ مولوی پتہ نہیں اس قسم کے نام بھی ان کے مشہور ہے جو بھی ہیں، اور لوگ دور دور سے ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، خدا کے بندوں کیا کر رہے ہو، یہ کون سے تماشا بنا ہوا ہے، یہ کیا تصوف تماشا کو کہتے ہیں، باقاعدہ ان نے تماشا بنایا ہوتا ہے. تو یہ اب یہ جو چیز ہے نا، مطلب اصل چیز اور غلط نقل چیز، یہ دونوں آپس میں مل سکتے ہیں، اس میں انسان کو دھوکہ ہو سکتے ہیں. تو مجھے بتاؤ فرق کہاں سے کریں گے آپ، فرق کہاں سے کریں گے؟ تو ان حضرات کی جو ایکسپلینیشن ہے یہ وہ فرق ہے کہ جو اللہ والے بغیر کسی مشق کے کوئی مشکل نہیں, لیکن ان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے, اللہ کے ساتھ تعلق ہے, اور اللہ کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے وہ صرف ان کا دل کا ارادہ اللہ پاک دیکھ لیتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. تو وہ بھی توجہ ہی کی طرح نظر آتا ہے, ہے توجہ نہیں مطلب توجہ کی طرح نظر آتا ہے. تو بس یہی فرق ہے. تو جو اللہ والے ہیں ان کی توجہ اور ہے, اور جو ایسے ڈرامہ باز قسم کے لوگ ہیں ان کی توجہ اور ہے, اس طرح ڈرامے کرتے رہتے ہیں اور لوگ ان کے معترف ہوتے رہتے ہیں. اور لوگ جو ہے نا پتہ نہیں مجھے جناب, میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کرتے ہوئے, وہ باقاعدہ اپنے جیسے ہوتا ہے نا یعنی فوکس کرتے ہیں, اپنے اس توجہ کی قوت کو فوکس کرتے ہیں. تو اب ان سے جس طرح کروانا ہونا تو پھر خود وہی ایکٹنگ کرتے ہیں, مثلا اس کو پلٹانا ہے نا تو اس طرح اس طرح کرتے, تو ظاہر ان کے اندر وہ بجلی بھر دیتے ہیں, تو بس وہ پھر ان کے اوپر بھی ہو جاتا ہے. یعنی وہ دماغی قوت اور ساتھ ساتھ جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ تو ان کو معمول بنا لیتے, پہلے سے وہ معمول تو بنا ہی ہو چکا ہوتا ہے, وہ جو آیا ہوتا ہے معتقد تو ہوتا ہی ہے, تو بس وہ پھر ان کے اوپر بھی اثر ہو جاتا ہے. اور جو آدمی ان کے لیے ممنون نہیں ہوتا مطلب معتقد نہیں ہوتا, ان کے اوپر اثر اکثر نہیں ہوتا, اکثر اثر نہیں ہوتا, کیونکہ ان کا توجہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. میں نے کہا وہ کافروں کی زیادہ اسٹرانگ ہے, ان کے سامنے بڑے بڑے لوگ گر جاتے ہیں. لیکن یہ ان میں صرف اگر آپ صرف یہ دیکھیں نا کہ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے, آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ادھر یہاں پر چک مدد خان پل مطلب اس کے پاس ہی رحیم آباد, وہاں میرے ایک ساتھی مطلب وہ جو ہے نا وہ مجھے پٹھان ہے, غریب آدمی ہے, اس نے مجھے واقعہ سنایا کہ اس طرح وہ آئے تھے اور انہیں ڈرامہ بازی کی, جو خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ کے مرید تھے جو میرے ساتھی, تو کہتے ہیں کہ ڈرامہ بازی اس نے کی, تو اس نے کہا آؤ آپ کو بھی آپ کے قلب کو بھی جاری کر دیں. میں نے کہا نہیں میرا ٹھیک ہے. کہتے خیر آپ آ جائیں. کہتے اس نے مجھ پر بڑی توجہ کی, مجھے کچھ بھی نہیں ہوا, تو مجھے کچھ بھی نہیں ہوا تو کہتے ہیں کہ تیرا دل کالا ہے, آج اس وجہ سے تجھ پہ اثر نہیں ہو رہا. تو پھر کہا تو کس کا مرید ہے؟ تو اس نے کہا میں خواجہ خان محمد صاحب. کہتے بس اس لیے ہوا, کہتے اب پھر مجھے غصہ آیا. کہتے تو پٹھان نا. اس نے کہا دیکھو بات سنو, اس وقت تم ہمارے مہمان ہو, باہر سے آئے, اس وجہ سے پہلی غلطی تمہاری, اس پر میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن اس کے بعد اگر تو نے یہ حرکت پھر کی نا تو پھر تو اپنی شامت دیکھ لو, میں تیرے ساتھ کیا حرکت کرتا ہوں. بس کے بعد پھر بس انہوں نے بات مختصر کی, بات مختصر کی, وہ یہاں سے چلے گئے بھاگ گئے. مطلب یہ کہ یہ ساری ڈرامہ بازی, اس قسم کی ڈرامہ بازی بہت ہوتی ہے, اس وجہ سے ہم لوگ کو ڈرامہ بازوں سے سمجھے بھائی, ہمیں اللہ پاک نے جو ایمان دیا ہے نا اس کو بچا کے رکھنا ہے, بہت بڑی نعمت ہے الحمدللہ, بہت بڑی نعمت ہے, اس کو بچا کے رکھنا ہے. یہ تماشوں کے حوالے نہیں کرنا, کوئی تماشا ہی تماشے تو نہیں ہے نا بھائی, ہمارا دین تماشے تو نہیں ہے, یہ تو حقیقت کی چیز ہے. اس وجہ سے ان چیزوں کے پیچھے نہ بھاگو کہ یہ فلاں یہ کرتے ہیں فلاں یہ کرتے ہیں, فلاں عملیات کے پیچھے بھی نہ بھاگو. میں اس کو جائز کہتا ہوں, ناجائز نہیں کہتا ہوں. حضرت بھی فرماتے ہیں نا بھلے بعض چیزیں جائز ہوتی ہیں لیکن حضرت فرماتے ہیں اس کے بغیر بھی ہو سکتی, تو میں اس کو جائز کہتا ہوں, لیکن ایسا نہیں ہے جس طرح یہ دعا ہے, اس طرح جو دوسرے اعمال ہیں اس کی طرح نہیں ہے. اگر آپ کا یہ ایمان اسٹرانگ ہو گیا اس طریقے سے تو آپ کے سارے کام بھی ہوتے رہیں گے ان شاء اللہ اللہ کی طرح فضل سے, اور آپ ان چیزوں سے بچے بھی رہیں گے, کم از کم آپ کی عصمت آپ کی دولت آپ کی عزت محفوظ رہے گی. جو ان خبیث قسم کے عاملوں کے در حد پہ جو چڑھ جاتے ہیں نا بہت کچھ ہوتا ہے, ہمیں اندازہ ہے, اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. اس وقت دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے, یعنی ہر قسم کے بازار سجے ہوئے ہیں, تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا چاہیے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہمیں اللہ پاک نے ایمان کا نور عطا فرمائے, اس ایمان کی نور کے برکت سے اللہ تعالیٰ میں سب کچھ عطا فرما سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق بنائے گا. ابھی اس پر ایک کلام بھی آپ کو سناتا ہوں, پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے.
Connected. جو توجہ ہے بس اک قلبی دعا ہوتی ہے، جو توجہ ہے بس اک قلبی دعا ہوتی ہے، جو کسی کے لیے کسی کی اک آہ ہوتی ہے، جو کسی کے لیے کسی کی اک آہ ہوتی ہے، جو پسا ہو کسی حال میں سے نکالنے کے لیے، جو پسا ہو کسی حال میں سے نکالنے کے لیے، کسی محسن کی دل کے لب سے ہوتی ہے، کسی محسن کی دل کے لب سے ادا ہوتی ہے، جو توجہ ہے بس اک قلبی دعا ہوتی ہے، اک تو یہ ہے کہ لوٹ پوٹ کسی کو کر دے، اک تو یہ ہے کہ لوٹ پوٹ کسی کو کر دے، یہ توجہ اس توجہ سے جدا ہوتی ہے، یہ توجہ اس توجہ سے جدا ہوتی ہے، جو توجہ ہے بس اک قلبی دعا ہوتی ہے، جو کسی کے لیے کسی کی اک آہ ہوتی ہے، یہ توجہ کہاں مانگے سے ملا کرتی ہے،
اس میں بہت اچھی بات ہے، مطلب اس کے لیے آپ ریکویسٹ نہیں کر سکتے، وہ خود بخود ہوتی ہے، مطلب کوئی تعلق ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے مطلب وہ چیز ایکچوئل ہوتی ہے، اور مطلب اس کی مطلب ریکویسٹوں پہ نہیں ہوتی،
یہ توجہ کہاں مانگے سے ملا کرتی ہے، یہ توجہ ایک تعلق سے پیدا ہوتی ہے، یہ توجہ ایک تعلق سے پیدا ہوتی ہے، اس کو بازار کی دنیا میں نہیں لانا شبیر، اس کو بازار کی دنیا میں نہیں لانا شبیر، یہ تو بس عشق کی میدان کی نیدا ہوتی ہے، یہ تو بس عشق کی میدان کی نیدا ہوتی ہے، جو توجہ ہے بس ایک قلبی دعا ہوتی ہے، جو کسی کے لیے کسی کی ایک آہ ہوتی ہے۔
وآخر دعوانا یہ بھی حضرت عالی رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت السالک سے کچھ پڑھتے ہیں۔ بیعت لینے میں طالب کے اخلاق کو دیکھنا نہ تعلیم کرنے میں۔ دو شخص ہمارے پاس آئے اور کہا کہ خدا کا راستہ بتاؤ۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں میں اخلاص کم نظر آتے اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ ذکر اذکار وغیرہ پوچھ تو جاتے ہیں لیکن کرتے نہیں۔ اس لیے میں نے ان کو کہا کہ آپ کا آنا اس وقت اللہ 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 Thank you. اللہ لا اله الا الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم رب هذه الدعوه الكريمه. دو شخص ہمارے پاس آیا اور کہا کہ خدا کا راستہ بتاؤ. اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں میں اخلاص کم نظر آتے ہیں اور بعض لوگ تو ایسے کہ ذکر اذکار وغیرہ پوچھ تو جاتے ہیں لیکن کرتے نہیں. اس لیے میں ان کو کہا کہ آپ آنا اس وقت اور کام کے واسطے آنا ہوا ہے. اگر کہیں وقت خاص اس کام کے واسطے آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو بزرگ کا بتایا وہ بتلا دوں گا. چند مدت گزر گئی وہ لوگ پھر نہیں آئے. اسی طرح تجربہ سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں میں اخلاص کم ہے مگر اس کا مجھے دل میں خوف ہوا کہ سر رب العالمین خطبہ تخبہ تو نہیں ہوگا کہ ان کو تم نے کیوں ہمارا راستہ نہیں بتلایا اور ایسے ٹال دیا. اور یہ بھی خوف ہوا کہ اس میں حضور کے حکم سے انحرافی نہیں ہوئی کیونکہ حضور نے اس خدمت کا امر فرمایا اور میں نے انحرافی کی. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اس وقت ایک قسم کے دل پر گھرانی شرمساری آتی کہ کیا ہم اس لائق بھی نہیں. ایک شخص میں سے ہمارے بڑے بزرگوں کے معتقدین میں سے تھا. میرے ذہن میں آیا کہ جو لوگ ہمارے بزرگوں کے معتقد فقط پشت پشت رسمی نام کے ہوتے ہیں اور ان کو بغیر ہمارے اور بزرگوں کے پاس جانے قسم کا شرم اور آر محسوس ہوتا ہے, اس لیے دوسرے حضرات کے پاس نہیں جاتے اور لوگوں کی عبت سے ڈرتے کہ لوگ کہیں گے اپنے مرشدوں کو چھوڑ کر اوروں کے پاس گئے. میرے خیال میں آیا کہ اس آر کی وجہ سے اس لوگ کو ہم سے فائدہ نہیں ہوگا, اور اگر ایسے خیال والے لوگوں کو اور حضرت کی خدمت میں جانے کی ترغیب دی جائے اور حضرات کی تو وہ بہتر ہے یا نہیں. اور یہ خیال میرا صحیح ہے غلط؟ بیعت اور ترغیب میں لوگوں کے اخلاص اور کام کرنے کی نیت اچھی دیکھنے کے واسطے تعمل و خیر تاخیر کرنا اچھا یا نہیں, یا جو لوگ آئے ان کو ان کے کہنے پر یک دم بلا تعمل و تاخیر بیعت اور ترغیب کی جائے؟ بہت ماشاء اللہ اصولی قسم کا سوال. حضرت نے جواب دیا کہ آپ کو آپ کی خوش فہمی اور اخلاص سے بےحد مسرت ہوئی. میرے نزدیک بیعت میں تو ان سب احتمالات کی رعایت محمود ہے, مگر تعلیم کے لیے کسی احتمال کی طرف التفات نہ کرے. سب کو طریقہ بتلا دیا کرے, اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اخلاص میسر ہو جانے کی توقع. اب ایک اور بات بھی ہے, تصوف جو ہے نا یہ مسلسل تبدیل ہونے والا عمل, کیونکہ طریقے ہیں, یعنی ایک مقصد ہے اور مقصد ایک ہے لیکن حالات بدلنے سے طریقے مختلف ہوتے ہیں. اب وقت گزرنے سے لوگوں میں فرق آتا ہے, تو ان فرق کی وجہ سے بیماریاں بھی بدلتی ہیں تو اس کے ساتھ علاج بھی بدلے گا, لوگ بھی بدل رہے ہیں تو اس کے ساتھ علاج بھی بدلے گا. ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب حضرت شاہ عبدالعزیز دعاجو رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کی اجازت دی, فرمایا جو بھی آئے اللہ کا نام پوچھتے ان کو فوراً بیعت کر لیا کرو, ایک منٹ بھی دیر نہ کرو. تو نے خود حضرت سے پوچھا کہ حضرت تانوی رحمۃ اللہ تو بہت سوچ سمجھ کر بیعت کرتے تھے, جلدی نہیں کیا کرتے تھے, تو آپ مجھے فرما رہے ہیں کہ بالکل انتظار نہ کرو فوراً بیعت کر لیا کرو, تو یہ کیا مطلب ہے؟ تو وہ کہتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ وہ بیعت سلوک تھا, یہ بیعت ایمان ہے. اگر آپ اس کو بیعت نہیں کرو گے کسی بیمار کے پاس چلے گیا پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر اس کے ایمان پر ضائع ہو گیا اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اگر اس کو بیعت کر لیا اگر کم از کم ایمان تو محفوظ ہوگا, کیونکہ جس سلسلے کی بنیاد صحیح ہوتی ہے تو الحمدللہ وہ ایمان کے لیے محافظ بن جاتا ہے, ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے تو آپ بیعت کر لیں گے. تو حضرت کی ظاہر مطلب اس طرح موجود تھا میں. بعد میں ایک وقت آیا کہ میں نے خود بھی اس پر سوچا کہ بیعت جو ہوتا ہے یہ تو تربیت کے لیے ہوتا ہے, تو تربیت انسان ایک محدود تعداد کے لوگوں کی کر سکتی ہے, زیادہ تر لوگوں کی تو نہیں ہو سکتی. اب ظاہر لاکھوں لوگ ہو جائیں تو آپ کس کس کی تربیت کریں, کیسے کریں گے, ٹائم اتنا نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے میں نے اپنے خیال میں لوگوں کو زیادہ سمجھ کر کہ اب مجھ سے نہیں وہ ہوگا, تو میں نے دل میں سوچا کہ اس کے بعد بیعت نہیں کروں گا. اب حضرت ہی ظاہر کی بات ہم تک پہنچی تھی, لیکن پھر ایک صاحب نے کہا کہ حضرت کی زیارت ہوگی, تو حضرت نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ بیعت کرنا نہ چھوڑے, جو آئے اس کو بیعت کر لیا کرے, کم از کم ایمان تو بچ جایا کرے گا, کم از کم ایمان تو بچ جایا کرے گا. اور یہ بالکل وہی بات ہے جو حضرت سے کہی گئی تھی, تو بات تو بالکل صحیح ہے. اصل بات یہ کہ آج کل کے دور میں حالانکہ حضرت کی ترتیب جو ہے نا وہ کیسے کہ تعلیم اور تربیت یہ بنیاد ہے, بیعت بنیاد نہیں ہے. بیعت ایک ذریعہ ہے لہذا تربیت اگر ہو جائے تو بیعت نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر بیعت ہو جائے اور تربیت نہ ہو تو فائدہ نہیں ہے. لیکن وہ اس وقت کی بات تھی، اب فائدہ ہے. کیسے فائدہ؟ ایمان کے محفوظ ہونے کا فائدہ ہے، چونکہ ایمان کا معاملہ آ گیا ہے. اب اس وقت اللہ نہ کرے نہ کرے اگر کوئی آزاد ہو اور کوئی جیسے ایسے لوگوں کے پاس چلا جائے جو ڈرامہ باز قسم کے ہوں اور مطلب ایک اس قسم کی باتیں کر رہے ہو اور ان سے متاثر ہو کر ان سے بیعت ہو جائے، اور پھر بیعت جو ہو جاتا ہے نا پھر اس سے بات کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. میرے پاس آتے ہیں لوگ، ادھر ایک بیعت شدہ بیٹھا ہوتا ہے، دوسرا شروع، تیسرا شروع، اچھا مختلف نو لوگ ہوتے ہیں. مجھے اتنی احتیاط سے بات کرنی ہوتی ہے کہ میں کوئی ایسی بات نہ کروں کہ جس سے اس کو نقصان ہو جائے، اور دوسرے یہ کر دوں تو پھر اس سے نقصان، اس کو نقصان نہ ہو جائے گا، میں یہ کر پھر اس کو نقصان نہ ہو جائے. پھر کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ اب اگر میں مثال کے طور پر یہ بات کرتا ہوں کہ بھائی شیخ کی صحبت کو لازم پکڑو، جو وہ کہے تو اس کی بات مان لیا کرو، اسی میں آپ کی کامیابی ہے. اب یہ میں اگر صحیح جن کا مرشد ہو ان سے کہوں تو اس کو فائدہ ہوگا، لیکن جس کا مرشد غلط ہے یعنی بے ایمان ہے اور یا دھوکہ باز ہے، اس کو میں کہوں گا تو اس کو نقصان ہوگا، وہ تو اس کے ساتھ جم جائے گا. اب میں کیا کروں پھر اس کو؟ اس وقت بہت ہی گیر گار کے اس سے بات کرنی پڑتی ہے، بہت ہی مشکل بات ہوتی ہے. اب یہ مشکل کیوں ہوئی؟ غلط آدمی سے بیعت ہوئے، صرف اس بات سے اتنا مشکل ہو گیا کہ اب وہ صحیح لوگوں سے فیس کر حاصل کرنے کا حظ ہی نہیں، مطلب وہ نہیں استعداد ہی نہیں رکھتا، بلکہ نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ جو ہے نا، مطلب یہ بات بڑی خطرناک شروع ہو جاتی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے باقی غلط قسم کے لوگوں سے بیعت والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، بہت ہی زیادہ خطرے میں پڑ جاتے ہیں، بہت ہی زیادہ خطرے میں پڑ جاتے ہیں. آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیسی بات کر لیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. وآخر الزمان کی بات کرتے ہیں، بسم اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، محمد رسول اللہ. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو،
لا الہ الا اللہ 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 اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم حق 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 حق
اللهم صل على سيدنا مولانا الله 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 الله
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم دعا کرتے ہیں یہ دعائیں بھی پرانی دعائیں ماشاء اللہ اور حدیث شریف کی دعائیں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری دعائیں قبول فرمائیں نحمدک خیر معمول و کرم مسئول اللہ ما لم تمنع جات المقبول من قربات عند اللہ و صلاۃ الرسول فصلی علی مختلف الدبور والقبول وانشابة الفروع من الأصول ثم نسألك بما سنقول من السؤال ومنك القبول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكل من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وتغفر الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلم والحقني بالصالحين. ربي اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يكون حساب. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما أني مسني الضر أنت أرحم الراحمين. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربي أنزل لي منزلا مبارك وأنت خير المنزلين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجل للمتقين إماما. ربي أوزينا شكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي من عمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي انصرني على القوم المفسدين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخل جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وأسر لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أني مغلوب فانتصر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت الوهاب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربي اغفر لي ولوالدي ومن دخل بيتي المؤمن والمؤمنة والمؤمنات. اللهم اغسل خطايا بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم آت نفسي تقواها وزكي أنت خير من زكاها وأنت مليهم وأنت وليهم ولا إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك عذاب من مغفرتك ومنجية أمرك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالنجاة والجنة والنجاة من النار. أسألك علما نافعا. اللهم اغفر لي ذنوبي خطيئتي وعمدي. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي من أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي. اللهم صرف القلوب صرف قلوبا لا تعاد. اللهم اهدني وسددني. اللهم من يسرك هداه واتقى والعفاف والغنى. اللهم أصل ديني الذي هو عصمة أمري وأصل الدنيا التي فيها معاشي وأصل آخرتي التي فيها معادي واجعل حياتي زيادة في كل خير واجعل موتي راحة من كل شر. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والحرم والمغرب والماثم ومن عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغناء وشر فتنة الفقر وشر من شر فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات من قسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة والكفر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء ومن الصمم والبكم والجنون والجزام وسيء الاسقام وزلع الدين ومن الهم والحزن والبخل وغلبة الرجال ومن الرد على أرذل العمر وفتنة الدنيا من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا استجاب لها. ثم وتقبل هذه الدعوات فيك محمد أشرف علي وعبد الواسع محمد مصطفى محمد علي ومحمد الشفيع وعبد الماجد ومولانا محمد أشرف سليماني ومولانا محمد زكريا يوسف ومحمد إقبال مدني وسيد الأشهاب سيد تسيم وسيد تنزيل رحمة الله عليهم وجميع المتعلقين وفي أكلافهم أمهاتهم وجميع المؤمنين والمؤمنات وصلى الله تعالى سيد الكائنات وكل المخلوقات صلاة تسبق الآيات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.